رہنمائی کرنے والی نشانیاں اور دلائل، اور حق و باطل میں فرق اور امتیاز کرنے والی نشانیاں بھی اور دلائل بھی ہیں. تو قرآن مجید کو تین شامل یہاں بیان کی گئی، ایک مطلقاً اس کا چشمہ ہدایت ہونا اور سراپا ہدایت ہونا، تو گویا قرآن مجید سے ہدایت ملتی. دوسرا وبینات من الہدا، ہدایت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور دلائل اور براہین ہیں. تو اب یہ پتہ چلتا کہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ابھی اتفاق سے جو گفتگو ہم نے مالداری اور سادگی کے حوالے سے کی، طبقات کی اور ریلیٹو ٹرم کے ساتھ بات کرنے کی، وہ ہدایت کے بعد میں بھی آ گئی. بعض لوگ وہ ہیں جنہیں سادہ طریقے سے بھی قرآن کی ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت دیتا ہے. بعض وہ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید پورا ہدایت سے بھرا پڑا ہے مگر وہ محض قرآن مجید کے ہر مقام پڑھنے اور سمجھنے سے انہیں ہدایت نہیں ملتی، ان کے لیے دلائل چاہیے جو قرآن ہدایت پہ دلالت کریں. اور ایسے دلائل اور ایسی نشانیاں چاہیے قرآن مجید سے جو قرآن مجید سے، جن کے ذریعے بعض اہل عقل، اہل دانش اور اہل فہم اور اہل تدبر و بصیرت کو ہدایت نصیب ہو سکے. تو یہ عقل مندوں کی سطح ہے، دانش مندوں کی سطح ہے، سائنسدانوں کی سطح ہے، فلسفیوں کی سطح ہے، منطقیوں کی سطح ہے، انالسٹ لوگوں کی سطح ہے، بڑے بڑے ماہرین اور متخصصین کی سطح ہے. اب ان کو قرآنی ہدایت دینے کے لیے ان دلائل کی ضرورت ہے جس میں وہ ماہر ہیں. یہاں نقطہ جو بینات من الہدا، بینا نہیں دلائل ہیں، طرح طرح کے قسم قسم کی نشانیاں ہیں ہدایت پر دلالت کرنے والی. کیسے؟ مثلا کوئی اگر سائنسدان ہے تو قرآن مجید میں سائنسی نشانیوں پر دلالت کرنے والی ہدایت مل جائے گی. کوئی بڑا فلسفی ہے تو قرآن مجید دور جدید میں اور ہر دور کے فلسفے پر دلالت کرنے والی نشانیاں قرآن اپنے دامن سے اس کے سامنے رکھ دے گا. کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور ماہر طب ہے تو قرآن مجید سے طبی ہدایات اور اس کے دلائل مل جائیں گے. کوئی شخص دور جدید میں آفاقی اور اس فلکیاتی سائنس کا ماہر ہے تو اس کو قرآن مجید سے فلکیات کی سائنس اور جو ایسٹرونومیکل فارمولاز ہیں ان کے لیے سائنس مل جائے گی اور وہ دنگ رہ جائے گا. ابھی اس تاریخ سے پہلے میں قرآن مجید کی دعائیں لکھ رہا تھا اپنے کلام میں، ایک تحقیق میں بات کر رہا تھا رؤیت ہلال پر، اور آج کل میں لکھ رہا ہوں ایسٹرونومی کے سبجیکٹ میں، یہ جو یعنی مون یا کریسنٹ ویزیبلٹی ہے، رؤیت ہلال جس پر دنیا میں جھگڑے ہوتے رہتے اس کے اوپر لکھ رہا ہوں. کبھی تو 40-50 صفحات اس کے سائنسی اسپیکٹ کے مکمل کیے ہیں. کل سے اس کا شرعی پہلو انشاءاللہ شروع ہوگا، کل پھر اعتکاف ہے، عید کے بعد بقایا مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس میں لکھ رہا تھا کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ رؤیت ہلال کے بارے میں جو المانکس ہیں اور جو ایسٹرونومیکل آبزرویٹریز ہیں اور جو علم فلکیات کے ماہرین نے اب علم حیب کو، ایسٹرانومی کو، علم فلکیات کو حساب بنا دیا ہے میتھمیٹکس کی طرح، فارمولے لگا ہو گئے، ان فارمولوں کے ساتھ اب گھنٹے تو کیا دنوں، گھنٹوں منٹ کی بات چھوڑیے، سیکنڈ کے بھی جو جز ہیں، باریک سیکنڈ کے بھی جز، ان تک ہر چیز متعین کر دی گئی. جیسے سورج کا معاملہ ویسے چاند کا معاملہ، کہ چاند 27 دنوں 28 دن اتنے گھنٹے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈوں میں زمین کے گرد اپنا ایک دائرہ مکمل کرتا ہے، سیکنڈ کے حصے تک کا تعین کر دیا، اس کو ایک خاص منٹ کا نام دے دیا ایک الگ. پھر 29 دن 12 اتنے گھنٹے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ اور سیکنڈ کے اتنے حصوں میں، وہ جو ایک اور دائرہ ہے سورج کی نسبت سے زمین کے گرد مکمل کرتا ہے، اس کو مین مہینے کا نام دیا. پھر وہ جب دائرہ مکمل ہوتا ہے تو چاند سورج اور زمین کے درمیان جو خط ہے ایگزیکٹ اس خط کے اوپر 0 ڈگری پر آ جاتا ہے. وہ 29.5 گھنٹے کے بعد وہ سورج اور زمین کے درمیان جو خط بنتا ہے ڈائریکٹ، اس کے اوپر ایگزیکٹ 0 ڈگری پر، 0 درجے پر وہ چاند آ جاتا ہے. بالکل سورج چاند اور زمین ایک خط میں جب آتے ہیں تو اس وقت اس کو کران کہتے ہیں، کنجنکشن، اور اس کو کہتے ہیں برف آف نیو مون، کہ اس لمحے نیا چاند پیدا ہوتا ہے اور نئے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے. آگے بحث چلتی ہے نیا مہینہ کہاں سے کہا جائے. اب اس کے منٹ سیکنڈ سیکنڈ کے حصے تک مقرر ہیں، اور یہ آگے آپ 50 سال تک اس کا تعین کر دیں. اب میں کیلنڈر اس کتاب میں 2000 تک کا کیلنڈر دے رہا ہوں برف آف مون کا. امریکہ سے فیکس پر روزانہ فیکسیں آتی رہتی ہیں، امریکہ، یورپ، 10-12 ملکوں سے روزانہ فیکس منگوا رہا ہوں، ان کی آبزرویٹری سے تاکہ کیلنڈر تیار کروں. اب وہ کیلنڈر آ جائے. اب ہمارے مذہبی ذہن عام طور پر جو ان چیزوں سے آگاہ نہیں, وہ آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. مجھے ایک بہت بڑے مولانا اور علامہ ہیں, بہت بڑے نام پر اب بھی زندہ ہیں, وہ بہت بڑے منطقی اور ہمارے شرعی اور دینی علوم میں ان کا بہت بڑا اونچا نام ہے, اساتذہ میں چوٹی کے اساتذہ میں سے ایک ہیں اور ہزاروں علماء ان کے شاگرد پاکستان میں پھرتے ہیں. ان کی ایک بات نام نہیں ہوتا, جو اساتذہ علماء سارے میرے اتنے جملے سے سمجھ گئے ہیں وہ کون ہے, سمجھ گئے, پوچھ لیں ان سے, سمجھ گئے, ان سے پوچھ لیں سمجھ گئے. تو وہ ایک روز کہنے لگے کہ دیکھو جی اتنا بڑا جھوٹ کہتے ہیں ہم چاند پر اتر گئے, اتنا بڑا جھوٹ چاند پر اتر گئے. اب دلیل سنیے. وہ کہنے لگے یہ بیوڑا شریف میں بات ہوئی, خود میں نے سنا, ان کی روایت آ گئی انہوں نے خود. وہ کہنے لگے کہ اترتا اترنا تو تب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اوپر سے آئے. اب یہ بھی فلسفہ ہے نا ان کا, ایک اپنا منطق. تو کہنے لگے اترنے کی تعریف کرنے لگے, اترنا کسے کہتے ہیں, کوئی نیچے سے جائے تو اس کو کہتے ہیں اترنا, جو اوپر سے نیچے آئے تو اس کو کہتے ہیں اترا. یہ کہتے ہیں چاند پر اتر گئے, اس کا مطلب ہے یہ چاند سے اوپر سے کہیں سے آئے تھے, گئے تو زمین سے, تو اتر کیسے گئے چاند پر, یہ سارا جھوٹ ہے فراڈ. اور پھر کہنے کہ چاند کو قرآن کہتا ہے نور ہے اور وہ چوتھے آسمان میں ہے تو اس کے اوپر جا کون سکتا ہے, اس قسم کی بات. اب سوال یہ ہے کہ جب جس فن کا جس علم کا کی خبر نہ ہو, پڑھائی نہ ہو سرے سے ہی, اور اس کے حوالے سے جب آدمی بات کرے گا تجزیہ کرے گا تو مزہ کا خیز باتیں ہوں, یا اس قسم کی چیزوں کو وہ ناممکنات میں سے گردانتے ہیں اور ایسے ذہنوں سے ملتے ہیں کہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے, میں بیٹھے ہوئے ایسی لکیریں کھینچتے رہتے, یہ کیسے ہو سکتا. تو اب اس کا حساب بن گیا, یہ حساب و کتاب بن گیا. اس پر میں جو آیتیں کوٹ کر رہا تھا وہ بتانا چاہتا ہوں, قرآن کی لبینات من الہدا, کہ جو آدمی جس سطح کا ہے اور جس کیلیبر کا ہے اور اس کے نالج میں علم میں سائنس اور فلاسفی میں جتنی مہارت ہے اور جس میدان میں مہارت ہے, میرا تھیسس یہ ہے, میں کہا کرتا ہوں, میں نے امریکہ میں بھی چیلنج کے ساتھ کہا اس کو یونیورسٹیز میں اور شرق سے غرب تک پوری دنیا میں چیلنج کے طور پہ یہ بات کہی ہے, انگریزوں کے سامنے, غیر مسلموں کے سامنے, سائنٹسٹوں کے سامنے, ڈاکٹرز کے سامنے, میں نے یہ عام اجتماعات میں نہیں بات کر رہا, ہمیشہ کہی ہے ان کو اور ان کو چیلنج کیا ہے اور انہیں سوالات کیے ہیں. یہ میں نے کہا کہ جو شخص جس میدان کا جتنا بڑا ماہر ہے, اگر اس کا قلب قلب سلیم ہے اور وہ ہدایت چاہتا ہے, وہ اپنا سوال کرے قرآن اس کو جواب دے گا, وہ سوال کرے قرآن جواب دے گا. اور یہ بات صرف کہنی نہیں, جب کہہ دی تو پھر زندگی میں 12-14 سال کے عرصے میں کئی لوگ کھڑے ہوئے. امریکہ میری لینڈ یونیورسٹی میں نے یہ بات کر دی, ایک شخص کھڑا ہو گیا, لوکل امریکن تھا, اس نے ایک ملٹیپل سپیڈ رفتار کی, یا روشنی جو ہے روشنی, اس کی ملٹیپل سپیڈ یا ویلوسٹی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے امکان پر بحث کر دی, قرآن میں کہاں اس کے اوپر, آگے پھر کسی وقت بتائیں گے. تو جو شخص جس سطح کا ماہر ہے وہ قرآن سے سوال کرے. قرآن کا کہنا بینات من الہدا, ہدایت کی طرح طرح کی نشانیاں اور دلائل قرآن میں موجود ہیں. یعنی کوئی ایک شخص ایسا دنیا میں نہیں ہو سکتا جو کسی میدان کے حوالے سے کسی ہدایت کی دلیل کا طالب ہو اور قرآن خاموش ہو جائے. اتنا بڑا زندہ معجزہ ہے کہ یہ معجزہ, اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا. مگر پرابلم ہے کہ اس معجزے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت سے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ چیز میں نے چاند وغیرہ کے لیے پڑھی کہ آج انہوں نے یہ پرابلم اس وقت پیدا ہوا جب یہ علم الحساب نہیں بنا تھا, چاند اور سورج کا یہ ساری فلکیاتی جو علم ہے اور حیات کا علم, یہ علم حساب نہیں بنا تھا تو تخمینے پر تھا. اب تو 2+2=4 کی طرح حساب بن گیا. تو آج بیٹھ کر وہ 10 سال 20 سال 50 100 سال آگے کی کیلکولیشن دے رہے ہیں آپ کو, حساب کا علم بن گیا نا. تو جب 2+2=4 ہے, جب حساب کی طرح یہ یقینی علم ہو گیا, اس میں امکان ہی نہ رہا غلطی کا, تو نوعیت بدل گئی. اس پر قرآن مجید کی دو آیتیں میری نگاہ میں آ گئی, میں نے صرف ریفرنس میں کوٹ کی, سورہ الرحمن کی آیت, والشمس والقمر بحسبان. میں آپ کو بینات من الہدا کی صرف ایک دلیل آج کی تازہ لکھی بیان کر رہا ہوں. والشمس والقمر بحسبان, اور سورج اور چاند, حسبان جو ہے یہ حساب کی جمع ہے, دو مختلف اس پر تفسیریں ہیں، مگر ایک معنی ضرور سے حساب کی جمع ہے، جیسے شہاب کی جمع ہے شہبان، شہاب اس کی جمع ہے فعلان کے وزن پر بطور جمع بھی آتا ہے شہبان، اسی طرح حساب کی جمع حسبان، یعنی معنی حسابات. تو والشمس والقمر بحسبان، مطلب یہ کہ سورج اور چاند اللہ کے مقرر کیے ہوئے حسابات کے مطابق گردش میں رہتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ حسابات کے مطابق گردش میں رہتے تھے. ان کا طلوع، ان کا غروب، ان کا آگے ہلال بننا، ان کا آگے ڈیولپ ہونا، ان کی منزلوں پر جانا، مرحلوں پر جانا، ان کا ایک ایک لمحہ، ان کا ایک ایک زاویہ، ان کے فاصلے، حسابات ہیں اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور ان حسابات کے مطابق چاند اور سورج چلتے رہتے ہیں. گویا ایک رائی کے دانے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو جب چاند اور سورج کی گردشیں اور سارے معاملات اور نظام حسبان کی طرح پورا دن میتھمیٹیکلی کیلکولیٹڈ ہو گیا، کیلکولیٹڈ ہو گیا، تو پھر جب وہ ان کو جاننا علم حساب میں بدل جائے گا تو انسان کا نالج ایکوریٹ ہو جائے گا. اور سورہ دوسرے مقام پر سورہ یونس میں فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جعل الشمس ضیاء والقمر ضیاء والقمر نورا، آگے وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا، سورس آف لائٹ، والقمر نورا، ایک ہی آیت ہے، دونوں چمکتے ہیں، مگر سورج کے لیے لفظ اور استعمال کیا، چاند کے لیے اور استعمال کیا. سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس کی روشنی سے روشن کیا، روشن کیا. اور پھر اللہ پاک نے اس کے لیے منازل بنائے، وقدرہ، قدرہ حساب و کتاب کے ساتھ اس کی چاند کی منزلیں مقرر کی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ وہ منزلیں مقرر کی تاکہ تم اس سے ان کے سالوں کا بھی شمار کر سکو اور حسابات کا بھی پورا شمار کر سکو. تو وہ چاند کا چلنا اور اس کی تمام تر منزلیں، مرحلے اور زاویے، ان کے حسابات. اور قرآن فرمایا لتعلموا، تاکہ تم علم حاصل کر سکو اس کے حساب کا، جان سکو. تو اس سے کا ایک جملہ میں نے یہ لکھا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ سورج اور چاند کی ساری گردش اور ان کے معاملات نہ صرف یہ کہ مقررہ حساب کے مطابق ہیں، بلکہ ان حسابات کو جاننا ممکن بھی ہے اور ان کو جاننے کا علم فرض ہے، کیونکہ لتعلموا عدد السنین والحساب، یہ سب کچھ مقرر اس لیے کیا اور قرآن میں بیان اس لیے کیا کہ تم اس کے سنین اور حساب کا علم حاصل کرو. لتعلموا، تاکہ تم علم حاصل کرو، اس سے سالوں کے شمار کا بھی اور اس کے حسابات کا بھی علم حاصل کرو. تو گویا وہ علم الحساب جو چاند اور سورج کے نظام سے، اسٹرانومی سے ملے گا، وہ قرآنی حکم کے تابع ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ پانچویں صدی سے لے کر، بلکہ آٹھویں، ساتویں، آٹھویں صدی سے لے کر عیسوی، سولہویں صدی تک، 900 سال اور 1000 سال تک ایسٹرانومی اور علم فلکیات اور اس کے فارمولوں اور اس کے حسابات کے موجد بانی اور موسس مسلمان رہے. مغرب نے تو اس کے اوپر جو فارمولے وضع کیے ہیں وہ اس موجودہ صدی میں جا کے وضع کیے، ابھی 100 سال کے اندر. پچھلی صدی تک پوری دنیا پر آسٹرانومی کا، مسلمانوں کا جھنڈا لہراتا رہا ہے. اس آیت کے تحت انہوں نے علم کو حساب بنا دیا، اور جب حساب بنا اس کے اوپر کیلنڈر مسلمانوں نے بنائے، چاند کے، سورج کے. اب پھر وہ مغرب نے اس کو لے لیا، اور اب آج زوال نے بدبختی کا وہ مقام لا پہنچایا کہ وہ امت جو اس حساب، آسٹرانومی کے حساب اور سورج کے حساب کی بانی تھی، آج بانیوں کو خود اس کے حق ہونے میں شک ہو گیا ہے، بانی شک کر رہے ہیں، اور ان کو اسے شرعی طور پہ جائز ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑ گئی کہ یہ جائز ہے، جو جس علم کے خود بانی تھے آج انہیں خبر نہیں ہے. یہ نارنگی یہ زمانہ ہے. تو قرآن مجید نے فرمایا بینات من الہدا، یہ میں نے دو مثالیں دی کہ اس کے اندر ہدایت کے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، کثیر طرح طرح کی نشانیاں، یعنی جس قسم کا کوئی فائل آئے گا اسی طرح کی بینات قرآن سے مل جائے گی. والفرقان، اور پھر وہ نشانیاں ہیں اس میں کہ جو حق اور باطل کو جدا کر دیتی، حق اور باطل کو جدا کر دیتی. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پھر قرآن نے بیان کیا بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ یعنی رمضان کے مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے رکھے، وہ اس کے روزے رکھے. یہ جو روزوں کا رکھنا شیخ الحدیث صاحب، اس میں جو بنیاد اس آیت کو بنا رہا ہوں میں، حدیث اس کی شرح میں، حدیث بنیاد نہیں ہے کہ وہ افطار دیکھ کر افطار کرو اور دیکھ کر روزہ رکھو. اصل بنیاد جو ہے وہ اس پر ہے کہ روزوں کا فرض ہونا اور روزے کا رکھنا اور روزوں کے مہینے کا ختم ہو جانا. فمن شاہد منکم الشہر، چاند کے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا. جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پا لے، کیسے؟ جیسے بھی ان بتائے، جس طرح پا لے، تو شہود شہر سے روزے فرض ہوتے ہیں اور شہود شہر سے روزوں کا رکھنا ختم ہوتا ہے. یہ قرآن کی نص ہے، اس کی شرح میں باقی چیزیں آئیں گی. تو قرآن مجید نے ہم اندازہ کرے کتنی بڑی سائنٹیفک بات کہ ایسی دنیا کے خطے ہوئے جہاں لوگ چاند نہیں دیکھ سکتے. چاند تو چاند تو نہیں دیکھ سکتے، مگر مہینے کی ابتدا کا علم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے نہیں کہا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا چاند دیکھ لے وہ روزے رکھے، یہ نہیں کہا. جو کوئی اس مہینے کا چاند دیکھے وہ روزے رکھے، نہیں، یہ بات نہیں کہی. چونکہ اس خطے پر کروڑوں انسان ایسے بھی ہوں گے قیامت تک کے جو چاند دیکھ نہیں سکیں گے، تو پھر ان کے لیے روزوں کا کچھ کیا ہوگا؟ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پا لے وہ روزے رکھے. اب مہینہ پانے کے کئی طریقے، ایک چاند دیکھنا بھی طریقہ ہے، ایک اس کا ایسٹرونومیکل نالج بھی ہے، کئی شکلیں. اللہ پاک نے کتنی دائمی باتیں قرآن میں کی، اوپر ایک چیلنج کیا، نیچے ایک ایسا لفظ دے دیا کہ اگر اس کا فہم کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے اندر کتنی عظمتیں ہیں. پھر آگے فرمایا کہ تم میں کوئی مریض ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اپنے روزے اگلے دنوں میں قضا کر لے، اور یہ کہہ کر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. اور اس کا بھی ریلیونس ہے، یہ چاند کہیں نہیں نظر آتا اگر، تو اللہ پاک نے مسئلہ دشوار نہیں بنایا کہ اب اڑ کے بیٹھے ہی رہو کہ چاند نظر آئے گا تو تب ہی روزہ رکھیں گے، نظر آئے گا تو عید کریں گے. اور تین عیدیں ہو رہی ہیں، دو عیدیں ہو رہی ہیں، دس بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پر اعلان نہیں ہوا. اور پھر یہ کہ کوئی سعودی عرب سے پوچھ رہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے کہہ دیا تو روزہ رکھ لو، کوئی مصر سے پوچھ رہا ہے، کوئی مراکش سے پوچھ رہا ہے، کوئی کہیں سے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم طریقے عسر کی پیروی کر رہے ہیں، خود اپنے لیے مشکلات ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن نے، اسلام نے نہیں کہا کہ سعودی عرب سے پوچھ کے روزے رکھو، قرآن نے نہیں کہا کہ مراکش اور مصر اور فلاں ملک سے پوچھ کے روزے رکھو یا عید کرو، یا اگر ایسی صورت ہو جائے تو تم تردد میں، مشکل میں پڑ جاؤ. نہیں، اللہ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مہینے کو پالے، اور مہینے کے پانے کے علم ہوں گے، اوپر ہم نے حساب دے دیے ہیں، حساب سے بھی مہینے کا ثبوت مل جائے تو روزے رکھو. اللہ تمہارے لیے آسانی کے راستے تلاش کرتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے، تم خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں پھنساتے ہو. میرے حکم میں عدہ، اور اس کے لیے تم گنتی کے دن پورے کر سکو، یا عدت میں پھر حساب کی طرف توجہ کر دو، عدت گنتی کے دن پورے کر سکو، اللہ کی تقدیر کہو. اور پھر فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں. یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے، اس پر یہ سلسلہ الحمدللہ اس رمضان کا اس جگہ پر ختم ہوگا، کل سے پھر وہاں شروع ہوگا انشاءاللہ. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے عبادی آپ سے میری نسبت سوال کریں اور میرا پوچھیں، میرے طالب اور میرے سائل میرا پوچھیں، فلی قریب، تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کیا کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد کو پا سکیں. اب یہاں ایک نقطہ توجہ طلب ہے، وہ یہ اللہ پاک کا فرمانا کہ میں قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں، مگر اس کو کس بات کے ساتھ ملایا؟ فرمایا جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں. یہاں ایک بڑا لطیف اور دقیق ایمانی نقطہ ہے، توجہ طلب ہے. فرمایا جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، اذا سألک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں، کون سوال کریں؟ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اذا سألک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں، پہلی بات. تو اللہ پاک نے اس کے بعد سوال، کون سوال کرے، پھر فرمایا عبادی، میرے بندے. پھر سوال ہوا باری تعالیٰ کس شے کا سوال کریں، پھر اس نے کہا انی، میری نسبت سوال کریں. تب ان کو جواب دو فینی قریب، کہ میں بڑا قریب. چار مرحلے ہیں اس آیت کریمہ کے، چار لفظ ہیں اور ہر لفظ ایک مرحلہ ہے. اذا سألک تعالیٰ، تو یہ ہے کہ اے میرے حبیب، تم لوگ آیت کریمہ کا جو منشا ہے اور جو اس کے ذریعے پیغام مل رہا ہے وہ یہ کہ جنہیں میری تلاش ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہیں میری تلاش ہو وہ میرے حبیب کے در کے سائل بنے، وہ میرا سوال میرے حبیب سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرا سوال کس سے کریں؟ میرے حبیب. اذا سألک، اے میرے حبیب جب آپ سے سوال کریں. تو گویا، اور وہ کون ہوں گے آپ سے سوال کرنے والے؟ عبادی، وہ میرے بندے ہوں گے. تو گویا سائل آپ کے بنیں گے تو میرے بندے ہو جائیں گے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سائل آپ کے بنے پھر وہ میرے بندے ہو جائیں گے. تو گویا اللہ کا بندہ ہونے کے لیے اللہ کے محبوب کا سائل بننا پڑتا ہے، اور جو عبادی بننا چاہے، اللہ کا بندہ بننا چاہے، وہ سائل در رسول بنے. اور جو حضور کے در کا سائل نہیں بنا، جو اذا سألک کے دائرے میں نہیں آیا، وہ عبادی کے دائرے میں نہیں پہنچا. جو حضور کے در کا سائل نہیں بنا، جو اللہ کا عبد نہیں بنا. یہ بڑا لطیف ایمانی بات ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سے تعلق عبدیت جوڑنے کے لیے حضور کے در کا منگتا ہونا ضروری ہے. تو در رسالت کے ساتھ اگر نسبت سائل ہونے کی نسبت، منگتا ہونے کی نسبت، طالب اور دامن پھیلانے والا ہونے کی نسبت، اور آقا کے قدموں سے لطف جانے والے کی نسبت، جب ربط و نسبت رسالت جب تک نصیب نہ ہوگا، اللہ پاک ایسوں کو اپنے بندوں کے زمرے میں شامل نہ فرمائے گا. تو وہ عبادی ہونے کے لیے حضور کا سائل ہونا پڑتا ہے. یہ اہمیت ہوئی کہ اگر کوئی شخص طالب توحید بننا چاہتا ہے تو وہ طالب رسالت بنے، کوئی وابستہ بارگاہ الوہیت ہونا چاہتا ہے تو وہ سائل در رسالت بنے. دراصل خیرات ساری ابتداء اس در سے ملتی ہے. اور آپ کے در پر آئیں اور آپ سے سوال کریں تاکہ میرے بندے بن جائیں. اور پھر انی، فرمایا میرا سوال کرنا اور میرا سائل بننا، میرا پوچھنا، میرا مانگنا، اور میری نسبت سوال کرنا، اور میری معرفت طلب کرنا. میں لوگوں کو بتا دیں کہ یہ خیرات آپ کے در سے آ کے مانگیں، مانگیں میری خیرات، میری معرفت مانگیں، کریں میرا سوال، پوچھیں میری طرح تلاش، حق کی میری تلاش ہو، مگر آئیں کہاں؟ آپ کے در اقدس پر آئیں. پھر میری بندگی کا توق ان کے گلے میں پڑ جائے، امی میری نسبت سوال کریں، فینی قریب، محبوب پھر ان کو بتا دے کہ میں بہت قریب ہوں. تو اللہ قریب تو یوں سب کے ہے، کافروں کے قریب نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو کوئی کافر ہے، یہ مسلمان ہر شخص کی شہرت سے بھی قریب ہے. تو قربت کی کیا بات کرتے ہیں؟ قریب تو ہر ایک کے ہے، قریب تو ہر ایک کے ہے، مگر بعضوں کو جو قربت بالفعل نصیب ہو جاتی ہے وہ تو ہر ایک کے قریب ہے. سوال اس کا نہیں، سوال ہمارا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی اس کے قریب ہوا یا نہ ہوا. وہ تو ہر ایک کے قریب ہے، مگر کسی نے قربت پائی یا نہ پائی. اب اس کے قریب ہونے کی بات نہیں، قربت پانے کی بات ہے، اس کی قربت کا فیض لے لینے کی بات ہے، اس کے دامن قربت میں آ جانے کی بات ہے، اور اس کے چشمے قربت سے فیض یاب ہو جانے کی بات. بات اب اس کے مجھ سے ہو رہی ہے. تو فرمایا میں تو ہر ایک کے قریب ہوں، مگر تم چاہو کہ میرے قریب کون ہو گیا اور میری قربت کو پا کس نے لیا. جیسے فمن شاہد منکم الشہر، جو مہینہ روزوں کا مہینہ پا لے. قریب تو ہر ایک سے ہوں، سوال یہ ہے کہ میری قربت کو پایا کس نے، میری قربت کو پایا کس نے. میں تو ہر جگہ ہوں، ہر ایک تو شہرت کے قریب ہوں، ہر جگہ ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ میری اس قربت کو پہچانا کس نے. اس غربت کو پایا کس نے اور پھر اس غربت کے چشمے سے فیض یاب ہونے کے قابل کون ہوا؟ تو فرمایا محبوب میری غربت تو ہر ایک کو ہے مگر اس غربت کا فیض صرف ان کو پہنچے گا جو آپ کے در کے سوالی ہو کر میرے بندے بنیں گے اور وہ پھر میری بارگاہ کے متلاشی ہوں گے تو انہیں قریب میں ان کے بہت قریب ہو جاؤں گا یعنی وہ مجھے اپنے قریب پا لیں گے اپنے قریب پا لیں گے اور پھر انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں تاکہ انہیں اور لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ مراد کو پا سکیں اور انہیں رشد نصیب ہو سکے. اس آیت کریمہ نے توحید اور رسالت کے ربط کو بڑے لطیف اور ایمان افروز انداز کے ساتھ بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے قرآن مجید میٹنگ میں پھر رمضان مبارک کی راتوں کا ذکر ہے کچھ مسائل کا بیان ہے تو حق یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک اللہ پاک کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کے حصول کا مہینہ ہے. اب کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. اب یہ رمضان مبارک کا کلائمیکس ہے کہ جب انوار و تجلیات اور رحمتیں اور برکتیں عروج پر ہوتی ہیں اور جھوم جھوم کر ان کا ظہور اور نزول ہوتا ہے تو جو دن بیت گئے ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم وہ بھی لٹا بیٹھے اور گواہ بیٹھے. اب جو 10 دن رہ گئے بہرحال وہ اب ہماری اور آپ کی صحبت تو یہاں نہیں رہے گی تو یہ کہ نئی صحبت کے 10 دن شروع ہو رہے ہیں لیکن محنت کریں ان 10 دنوں کو گنوائیں نہیں. دن بھی قیمتی ہیں اور راتیں بھی قیمتی ہیں. جتنی ہو سکے توبہ کریں استغفار کریں تلاوت قرآن کریں درود و سلام کثرت سے کریں نوافل پڑھیں قلب و باطن کی تصفیہ کریں نفس کا تزکیہ کریں روح کا تجلیہ کریں اور جتنی پاکیزگی طہارت اور تنویر حاصل کر سکیں کریں. یہ مبارک مہینہ مبارک سا آتے ہیں اور لمحے عروج پر جا رہے ہیں تو ہماری کاوشیں بھی عروج پر ہونی چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان مبارک کا آ جاتا تو حضور اسلام گویا اپنی کمر ہمت باندھ لیتے کمر باندھ لیتے خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے مستعد ہو جاتے تھے اس میں تلاش کرتے لیلۃ القدر کی بھی اور تلاش کرتے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بھی. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.